بديع السماوات والأرض
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
وآسمانه والزمين كموجد ہیں بديع بدع بدع کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا بنانا جس کی پہلے کوئی مثال نمونہ کوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں بدیع اور اگر پہلے سے نمونہ ہے تو اسے کہتے ہیں خالق ایجاد کرنے والا یعنی پہلے کوئی اس کی صورت نہیں تھی اس نے ایجاد کیا تو بدیع کے معنی جس کا پہلے نمونہ نہ ہو کوئی پہلی اس کی مثال نہ ہو ایسا تو اللہ نے زمین و آسمان ایسا پیدا کیا کہ اس کا پہلے کوئی نمونہ نہیں اس کی کوئی مثال نہیں تھی اسی سے ہے بدعت اسی سے انہی الفاظ سے بنتی ہے لفظ بدعت بدعت دین میں کوئی ایسی چیز اپنا لینا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو جس کی پہلے کوئی دلیل نہ ہو آپ کہیں گے پنکھا بدل پہلے نہیں تھا یہ بھی بدل ہوگی ارے میاں یہ دین تھوڑی ہے آپ بولیں گے اے سی بھی تو نیا ہوگا ارے میاں اے سی کو بھی دین سمجھتا ہے کیا جس کو آپ ثواب سمجھتے ہیں جس کو آپ دین کا حصہ سمجھتے ہیں نہ کرنے پر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں کر رہا اس کو غلط سمجھتے ہیں نہ کرنے والے کو اور خود کرنے پر سمجھتے ہیں کہ اس پہ ثواب ملے گا اس کو کہتے ہیں بدعت اور شریعت نے یہ بدعت کی حد اور اس کی برائی اس لیے بتائی کہ اگر یہ برائی نہ ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں کوئی زمانوں سے زمانے بدلتے ہیں دین کی شکل ہی بدل جاتی میرا یہ جی چاہا تو میں نے یہ دین بھی شروع کر دیا اس کا یہ جی چاہا تو میں نے اس نے وہ شروع کر دیا اس کا یہ جی چاہا تو اس نے یہ دین کا شروع کر دیا آنے والے سمجھیں کہ مطلب دین ہے کون سا 10 سال پہلے والا ٹھیک تھا 20 سال پہلے والا تھا 50 سال پہلے والا تھا کون سا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تو بدعت کی ایک بڑی علامت کیا ہوتی ہے وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے آپ دیکھیں نا ہر سال نئی نئی بدعت شروع ہوتی اور ہر سال نئی انداز ہوتی ہے کبھی کیک کاٹا جاتا ہے کبھی عیدی دی جاتی ہے کبھی اس میں نفل پڑے جاتے ہیں کبھی نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں کبھی 2 رکعت نفل پڑھنے کے پتہ نہیں آئندہ جا کر ہو سکتا ہے 4 رکعت نفل پڑھنے لگ جائے کبھی اس پہ جیسے کہیں کہ گانا بجانا شروع ہو جائیں گے کبھی اس میں ڈھول ڈمکا شروع ہو جائے گا کبھی اس میں باجے شروع ہو جائیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے پھر دین کی تو حد ہے نا کہ اگر آپ 3 سے 4 رکعت پڑھیں گے بولیں گے نماز نہیں ہوئی تو بدعت کی کوئی حد نہیں ہر آدمی اپنے مزاج سے اسے اچھے انداز سے کرتا ہے اپنی خواہش سے وہ تو ہر وقت اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے اور پھر اسے دین سمجھا جاتا ہے ثواب ملے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو نہیں کر رہا غلط کر رہا یہ ہے بدعت تو چونکہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہوتی اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی کیوں اس کی بھی پہلے کوئی نمونہ نہیں ہوتا تو اس لیے اسے شریعت میں بدعت کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کیا ہو عمر نے کیا ہو عثمان نے کیا ہو علی نے کیا ہو رضوان اللہ علیہ اجمعین صحابہ نے کیا ہو ایک صدی تک حضور کے بعد صحابہ موجود رہے ان میں سے کسی نے کوئی کیا ہو تو کوئی نمونہ اگر دین میں نہیں ہے اور آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہو جائے گی یہ اضافہ ہو جائے گا یہ غلط ہو جائے گا تو بدیع کہتے ہیں نئی ایجاد بدیع السماوات والارض زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا یعنی اس کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا کوئی ایسی مثال نہیں تھی اللہ نے اپنی قدرت سے اسے بنا دیا بدیع السماوات والارض وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ کی قدرت دیکھیے نا وہ بس چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے بتائیے پھر کسی دنیا کی طاقت سے ڈرنا چاہیے کرنا کیا چاہیے اس ذات کی مدد اور نصرت ساتھ لینی چاہیے سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کی ہے کہ اس ذات کی مدد اور نصرت کو ساتھ لے لے بس وہ چاہ لے گا تو زمینیں خزانے نکال دے گی آسمان خزانے اونڈیل دے گا اور وہ نہ چاہے گا تو ساری پلاننگ اربوں کھربوں روپے کی منٹوں میں صفر ہو جائے گی. سب سے یہ منصوبہ اور یہ پلاننگ اور یہ تدبیر اور یہ اسباب اور یہ وسائل اور مولا نہیں چاہیں گے, سب صفر ہو جائے گا. تو وہ ذات بڑی ذات ہے. اللہ نا قرآن میں سب سے زیادہ اپنا تعارف کراتا ہے, اور اس لیے تعارف کراتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس ذات کا تأثر بیٹھ جائے. جب تأثر بیٹھے گا تو اس کے حکم کی اہمیت بڑی ہو جائے گی. ہم بس اوقات اپنی زندگی میں بچوں جیسی اہمیت بھی اپنے مولا کو نہیں دیتے. بدقسمتی ہے, بچہ دیکھ رہا ہو تو ہم گھٹیا حرکت نہیں کرتے, رک جاتے ہیں, بچہ دیکھ رہا ہے. اللہ کریم دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ کو اپنی زندگی میں اتنی بھی حیثیت نہیں دیتے. ہم اپنی زندگی میں جن سے خوف رکھتے ہیں, جن سے امید رکھتے ہیں, بتائیے اللہ کی ذات سے اتنا خوف امید رکھتے ہیں؟ اتنا بھی تأثر نہیں دیتے اپنی زندگی میں اللہ کو. تو اللہ اپنا تعارف قرآن میں کراتے ہیں, کن فیکون, سبحان اللہ. یعنی اتنا بڑا آسمان بنانے میں اسے کسی لمبے چوڑے انجینئرز کی ضرورت نہیں تھی, چل گیا, ہو گیا. اور صدیاں گزر گئیں کہ ایک پھٹن نظر آ رہی ہے, کوئی ستون, کوئی پھٹن. قدرت, اور ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت تھی اور ختم ہو گئی. نا آج بھی اسی قدرت کے ساتھ ہے وہ ذات, آج بھی وہ ذات اسی قدرت کے ساتھ ہے. لیکن میں اس قابل تو ہوں کہ اس کی قدرت کو اور اس کی مدد کو ساتھ لے لوں. کن فیکون. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں بات کرتا, او تاتينا ايه, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. جو علم نہیں رکھتے, حالانکہ علم تو رکھتے تھے, مشرک علم نہیں رکھتے تھے, لیکن یہودیوں کو تو علمی لحاظ سے سرداری حاصل تھی, تو اہل علم کہلاتے تھے. علم و عمل کے لحاظ سے ان کی ریاست تھی. بس وہی علم و عمل کی رہنمائی یہودیوں سے پوچھو. قرآن کہتا ہے علم نہیں رکھتے. جب آدمی علم کا تقاضا پورا نہیں کرتا تو کہتے ہیں جاہلانہ حرکت کی ہے اس نے. جب علم کے تقاضے پورے نہیں کیا جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جاہل ہے, اس نے حرکت جاہلانہ کی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یہ جاہل ہیں, اور یہ جاہلانہ گفتگو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. اللہ نے اس کے بات کا جواب نہیں دیا, یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. چھوٹے چھوٹے حکمران, بونے قسم کے حکمران بھی, وہ بھی اپنی عظمت کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہر ایک کا جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, اور ہر ایک سے براہ راست بات نہیں کرتے, بس پیغام دے دیتے ہیں, ان کے نائبین پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ کی ذات ایسی تو نہیں نا ہر ار غیرے سے بات کرنا شروع کر دے اللہ, ہر ار غیرے سے بات شروع کر دے تو کتنی جاہلانہ بات ہے کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. اگلی بات, او تاتینا آیا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اس کا جواب دیا, نشانی کیوں نہیں آتی. آگے جواب آ رہا ہے, ہم نے بہت نشانیاں دکھائی ہیں, قرآن حدیث بھرا پڑا ہے قرآن, لیکن کوئی ماننے والا تو ہو, اور کوئی آدمی ہٹ دھرم ہے, کوئی آدمی ہٹ دھرم ہے تو اس کے لیے تو ہزاروں میں سارے میں بیکار. یہاں تو معجزہ دیکھ رہے, اتنی بڑی نشانیاں دیکھ رہے. کذالک قال الذین من قبل مثل قولی, جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تشابہت قلوبو, ان کے سب کے دل ملے جلے, ان کے سب کی ذہنیت ایک ہے. اب دیکھیں نا, کوئی گمراہ آدمی مغرب میں ہوگا یا مشرق میں ہوگا, سوالات تقریباً ایک جیسے ہی ہوں گے. نیک آدمی پرہیزگار آدمی مشرق جنوب میں ہوگا شمال میں ہوگا، سوال ایک جیسے ہی ہوں گے، ایسے ہی ہے، چاہے وہ کسی زمانے کے بعد کیوں نہ آئے اور چاہے وہ مشرق مغرب کا فاصلہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن جب گمراہی میں ان دونوں کی ذہنیت ایک ہے تو سوالات بھی ایک جیسے ہوں گے، گفتگو بھی ایک جیسے ہوگی. اگر کوئی آدمی میڈیا پہ اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے مشرق کی ذہنیت لے لے تو جو سوال ان کے ہوں گے وہ سوال ان کے بھی ہوں گے. دو چیزوں سے ذہنیت بنتی ہے، اچھی یا بری، یہ زندگی کا اصول سمجھو. دو چیزوں کے آدمی کی ذہنیت بنتی ہے، خیالات بنتے ہیں، ذہنیت بنتی ہے، سوچ بنتی ہے، دو چیزوں سے، ایک صحبت سے، دوسرا لٹریچر سے. لٹریچر سے، کتابوں سے، اور دوسرا صحبت سے، اس سے ذہنیت بنتی ہے. اگر آدمی کوئی اچھے خیالوں کے ساتھ اور اچھی سوچ والوں کے ساتھ، نیک اور پارسا لوگوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور نیک لوگوں کی زندگیاں اور کتابیں پڑھتا ہے، تو اس کی سوچ میں سلامتی آ جائے گی. اور کوئی آدمی خرافات پڑھتا ہے، یہ بن دیکھے کہ لٹریچر ہے کس کا، یہ کتاب لکھی کس نے ہے، اسے اس کا سروکار نہیں، پڑھتا ہے پڑھتا ہے، اور بے دینوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کی سوچ بھی، اس کے دماغ کے اندر اس کی ذہنیت پھر اس سے ملنا لگ جائے گی، دونوں کی سوچ ایک ہونے لگ جائے گی، ذہنیت ایک جیسے ہونے لگ جائے گی. بس اوقات آدمی سے جب یہ کہا جاتا ہے میاں ہر لٹریچر نہیں پڑھنا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، ہر لٹریچر نہیں پڑھنا، تحقیق تو کرنی چاہیے نا. ہاں یہ سوال آتا ہے تو ہم انہیں ایک مثال سمجھاتے ہیں. اگر مٹکا کچا ہو نا اور اس میں پانی ڈالیں گے تو سوراخ کر دیں گے، اور اگر مٹکا پکا ہو پانی ڈالیں گے تو ٹھنڈا کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اگر اپنی سوچ اور فکر کو پہلے صحت مند تو کر لو، پھر اگر کسی کے صحبت میں بیٹھو گے تو اسے ٹھنڈا کر دو گے، اسے صحیح کر لو گے. اگر اپنی ذہنیت کچی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی صحیح نہیں ہیں، پھر کسی صحبت میں جاؤ گے تو وہ آپ کی سوچ و فکر میں سوراخ کر دے گا. ابھی قرآن اتر رہا تھا اور قرآن ذہنیت کی تعمیر کر رہا تھا، تو عمر جیسا آدمی تورات لے کے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی کے چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر حضرت ابوبکر نے کونی ماری، دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا ہے، آپ ناراض ہوئے. اس وقت یہ لٹریچر پڑھنے کا وقت نہیں تمہارا، ابھی تمہاری ذہنی صلاحیت جب قرآن کی تنزول ہو رہا ہے پہلے اس کی تعمیر ہو جائے پھر پڑھ لینا. ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو کچھ بھی نہیں پتا اپنے دین کے بارے میں، اور انہیں پڑھانے والا بھی اور انہیں جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے وہ ایسا تخریبی ہوتا ہے کہ بس اوقات وہ بچے اللہ کے بارے میں سوال کرنے لگتے خدا ہے بھی صحیح یا نہیں. قرآن کی سچائی حقانیت پر ان کے دماغ میں سوالات اٹھتے ہیں. وہ ذہنیت کیوں بدلتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے لٹریچر ایسا پڑھا، انہیں صحبت ایسی ملی کہ جو سوالات ان کے تھے وہ سوالات ان کے بھی شروع ہو گئے. یعنی جو بسا اوقات غیر مسلم سوال کرتے ہیں اور ان کے لٹریچروں کے اندر جو سوال موجود ہوتے ہیں وہی مسلمان بچے کے زبانوں پر بھی وہی سوال آنے لگتے ہیں. تو ذہنیت ایک ہو جاتی ہے صحبت سے اور لٹریچر سے. اور آج صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی فرد کے ساتھ جا کے بیٹھے، نا نا، اس کو ذرائع ابلاغ سے سن لے، اس کو میڈیا کے واسطے سے اس کی صحبت اختیار کر لے، ٹھیک ہے، تو اس کی ذہنیت مل جاتی ہے. تو یہ ایک اصول بتایا، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے، یعنی ذہنیت ایک جیسی، اگرچہ پہلے والے مر گئے یہ دوسرے ہیں لیکن گمراہی میں چونکہ برابر ہیں نا، تو دونوں کی سوچ سوال ایک جیسی ہے. اور پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی گمراہ قسم کے لوگ اسی قسم کے سوال کیا کرتے تھے. قد بین آیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے سے واضح کر چکے ہیں. ان کے دو اعتراضات تھے، ایک اعتراض تو یہ تھا کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، دوسرا اعتراض تھا کہ اللہ ہم میں نشانی کیوں نہیں اتارتا. تو پہلا اعتراض تو انتہائی جائزانہ کہ دنیا کا چھوٹا موٹا بونا قسم کا حکمران بھی اور بادشاہ بھی ہر ایک سے بات نہیں کرتا، ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا اور ہر ایک کے گھر پہ جا کے دستک نہیں دیتا، اپنا پیغام ہر ایک کے پاس جا کے نہیں سناتا، اس کو بھی اپنی عظمت کا اور اپنے اس کا خیال ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی جاہرانہ بات ہے کہ اللہ ہر آئرے غیرے سے جا کے بات کر لے اور اپنا پیغام اس کو جا کے سنائے. دوسری بات کہ نشانی کیوں نہیں اترتی، اس کا جواب دیا، قد بین الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے سے واضح کر چکے ہیں. ان کے لیے نشانیاں بہت ہیں، قرآن حدیث میں معجزے آئے، اللہ کی قدرت دیکھی گئی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی بڑائی کے کیا مناظر دنیا میں موجود ہیں، اس کی وحدانیت کی کیسی کیسی علامات موجود ہیں. دو حکمران کسی ایک ریاست کے ذمہ دار ہو جائیں، اس کے حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے ہم حکمرانی کریں گے، وہ کہہ رہے ہم حکمرانی کریں، تو کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو اگر دنیا میں دو حکمران آ جائیں تو ایک بولے گا گرمی ہونی چاہیے، ایک کہے گا سردی ہونی چاہیے، ایک کہنا چاہیے اب نہیں اس کو یہ عہدہ دینا چاہیے، ایک کہے گا نہیں اس کو یہ عہدہ دینا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے. تو اللہ میاں کہتا ہے اگر ایسا ہوگا تو زمین میں تو فساد برپا ہو جائے گا، زمین میں تو فساد برپا ہو جائے گا. تو اللہ کی وحدانیت کے بہت سارے دلائل اس دھرتی پہ موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں. ان ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، اے پیغمبر یہ آپ کو تسلی ہے، آپ تسلی رکھیں، اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ اگر کوئی لوگ ایمان نہ لے آئے اور آپ کی بات پر لبیک نہ کہا اور جہنم میں چلے گئے تو آپ سے بات پرس نہیں ہوگی، آپ سے بات پرس نہیں ہوگی. آپ کا کام ہے ڈرانا اور خوشخبری دینا. اچھا ڈرانا دو قسم کا ہوتا ہے بھائی، ایک ہوتا ہے بندوق لے کے ڈرانا، اس کو بھی ڈرانا کہتے ہیں، اور ایک ڈرانا ہوتا ہے استاد اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے، طبیب اپنے مریض کو ڈراتا ہے، بیٹے اگر ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بیٹے اگر یہ کرو گے نا تمہارا نقصان ہوگا، بھائی یہ بد پرہیزی کرو گے نا تو پھر صحت چلی جائے گی، یہ بھی ڈرانا ہے. لیکن یہ ڈرانا شفقت والا ہے، اور ایک بندوق اٹھا کے آپ ڈرا رہے وہ بھی ڈرانا ہے. تو نذیر کہتے ہیں اس ڈرانے کو جس ڈرانے کے اندر شفقت موجود ہو، جس ڈرانے میں خیرخائی موجود ہو. تو اللہ کا پیغمبر بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، منذر بھی ہے، ڈراتے ہیں لیکن وہ ڈرانا شفقت والا ہے، جیسے باپ بیٹے کو ڈراتا ہے، استاد شاگرد کو ڈراتا ہے، طبیب مریض کو ڈراتا ہے، اس کے اندر شفقت ہوتی ہے، خیرخائی ہوتی ہے. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، اے پیغمبر بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا کہ تم جنت کی خوشخبری دو، جہنم سے ڈراؤ، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ اس کی ذمہ داری پر پریشان نہ ہوں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ ایک ضابطہ بتایا، اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ان یہود و نصارہ کو خوش کر دیں گے اور ان سے آپ کو یہ توقع ہے کہ یہ خوش ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ کبھی خوش نہیں ہونے. اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں انہیں خوش کر دوں تو فرمایا ان سے یہ توقع رکھنا عبث اور بیکار ہے، یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پر، کچھ لوگ ہوتے ہیں بےچارے ناواقف، اگر ان کے سامنے مسلمانوں کی اچھائیاں آئیں گی نا، دین والوں کی اچھائیاں آئیں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے اور دین والوں سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی دینداروں کے اچھے کام ان کے اندر جلن اور پیدا ہوتی ہے، انہیں اور تکلیف ہوتی ہے، ان کا غصہ اور بڑھتا ہے، ان کے اندر کے جسے کہیں کہ کینہ بغض اور بڑھتا ہے. تو اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جتنا آپ ترقی کریں گے، جتنا آپ ترقی کریں ان کی جلن بڑھے گی اور یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے. تو مسلمانوں کو بھی اپنے پیغمبر کے واسطے سے پیغام ملا کہ تم اس کی خواہش نہ رکھنا کہ یہود و نصارہ یہ مغرب آپ سے کبھی خوش ہو جائے گا, یہ ہمیشہ ڈومور ڈومور کہتا رہے گا, کچھ بھی کرتے رہو کچھ بھی کرتے رہو, یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ وہ تم سے کبھی خوش ہو جائیں گے اور کبھی وہ تم سے دل سے راضی ہو جائیں گے, یہ تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری بھول ہے. دیکھیے ذرا, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. ملت کہتے ہیں راستے کو, لیکن ملت ہر راستے کو نہیں کہتے, اس راستے کو کہتے ہیں جو مذہبی راستہ ہو, جو مذہبی روایات پر مشتمل ہو, اسے کہتے ہیں ملت. ہم جیسے کہتے ہیں ملت اسلامیہ, ملت اسلامیہ, اسلامی ملت, ٹھیک ہے. تو ملت کا لفظی معنی ہے راستہ, لیکن ہر راستے کو نہیں کہتے بلکہ جس کے اندر مذہبی روایات موجود ہوں, مذہبی طریقہ موجود ہو, اسے کہتے ہیں ملت. تو وہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ تم ان کے مذہبی روایات کو قبول نہیں کرو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہبی پیروی نہیں کرو گے. قل ان هدى الله والهدى, کہہ دو حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم, تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا, اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی, تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا, ولا نصیر, نہ کوئی مددگار ملے گا. بس اوقات کہا ساس کو کہا جاتا ہے, سنایا بہو کو جاتا ہے, کہتے کسی اور کہیں سناتے کسی اور. تو اگرچہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, لیکن کہا جا رہا ان لوگوں سے کہ تم اتنے بڑے مجرم ہو کہ تمہارا کسی نے ساتھ بھی دیا تو سزا سے وہ بھی نہیں بچے گا. حالانکہ پیغمبر تو اس سے معصوم ہوتے ہیں, پیغمبر تو برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتے, لیکن انہیں سنایا جا رہا ہے کہ تم اتنے برے ہو کہ تمہارا ساتھ دینے والا بھی مجرم ٹھہرائے گا. اور پھر آپ کے واسطے سے ساری امت کو سبق ہے کہ حق سچ آنے کے بعد اگر پھر تم یہود و نصارہ کی خواہشات پہ چلو جاؤ گے, تم بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جاؤ, تم بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جاؤ. یہ سبق دیا, مالک من اللہ من ولی ولا نصر. دیکھو نا, ولا ان اتبعت احواہم, اگر تم بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی. اب دیکھو نا, خواہشات پہ پیروی آج دنیا کے مسلمان کر رہے نہیں کر رہے, ان کی چاہے ان کی خواہشات دین سے ٹکرا رہی ہوں, اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہوں, دینی مذہبی اسلام سے ٹکرا رہی ہوں, لیکن پھر بھی مسلمان کا پیروکار بن رہا ہے نا, قومی سطح پر بھی, انفرادی سطح پر بھی, اور پھر امید رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر دے تو کیسے ہوگا. فرمایا پھر اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوگی, جب نہیں ہوگی وہ طاقت میں ہوں گے, تم اکثریت میں مادی وسائل سے وہ آگے بڑھے ہوئے ہوں گے, تم کمزور ہوگے تو کامیاب تو وہ ہوں گے نا, پھر فاتح تو وہ بنیں گے. اس لیے کہ پھر مقابلہ ہوگا ظاہری اسباب کا, تمہارے پاس بھی ظاہری اسباب, ان کے پاس بھی ظاہری اسباب, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ بھی نہیں, ان کے ساتھ بھی نہیں, تو پھر ظاہر ہے جس کے پاس جتنے ظاہری اسباب وسائل زیادہ ہوں گے وہ جس کی جیت ہوگی, ورنہ تمہاری اصل طاقت تو تھی اللہ کی مدد نصرت, 313 تھے بد مقابل دشمن تعداد میں بڑا تھا, تم جیت گئے. لیکن جب تم بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم, وہ بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم, پھر ظاہری اسباب و وسائل سے وہ غالب آ جائیں گے. مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, تو ہمارا حال یہ کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. فرما الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, اولئک یؤمنون بھی, یہی وہ لوگ ہیں در حقیقت ایمان رکھتے ہیں, قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں ہے, قرآن کا ادب ان کے دلوں میں ہے, قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں ہے, قرآن کا ادب ان کے دلوں کے اندر ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. عظمت اور ادب کے ساتھ جو تلاوت کرے گا اسے نور ملے گا. دیکھو نا، ایک آدمی بیت اللہ جاتا ہے اور منافق ہوتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کو دیکھتا ہے لیکن خالی ہاتھ آتا ہے، اور ایک ایمان والا جے کے جاتا ہے عظمت اور ادب کے ساتھ، بتائیے کیا بھر کے لے کے آتا ہے اپنے سینے میں، کیا بھر کے لے کے آتا ہے؟ بس اوقات ایک ہی نظر سے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. تو جو بھی قرآن کی تلاوت عظمت اور ادب سے کرے گا اسے اس کا نور ملے گا، اس کا نور ملے گا. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس کا انکار کرتے ہوں ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، ہاں بھائی بنی اسرائیل کا آغاز ہوا تھا انہی الفاظ سے، اب اختتام بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے. سارے بیچ میں آپ نے ان کے تذکرے سن لیے. بنی اسرائیل یعنی کون؟ بنی اسرائیل کا ترجمہ بتایا تھا کون؟ اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد. تو شروع میں ہم نے انہی الفاظ سے ان کا تذکرہ شروع کیا تھا، اب اختتام بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہو رہا، پھر انہی سے خطاب ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسحاق تھا جو حضرت سارا سے ہوا تھا، ایک بیٹے کا نام اسماعیل تھا جو حضرت ہاجرہ سے ہوا تھا. حضرت اسحاق کو آپ نے رہائش اس کا انتظام فرمایا شام کے اندر، وہ شام کے رہے، اس سے حضرت اسحاق کی اولاد پھیلی اور اس سے سارے جو نبی آئے وہ اسرائیلی نبی کہلاتے، بنی اسرائیل کے سلسلے سے. دوسرا بیٹا آپ نے ٹھہرایا کہاں پر؟ حجاز کے اندر، اسماعیل کو. وہاں سے پھر آپ کی اولاد دوسری پھیلی، اس سے آپ کی دوسری اولاد پھیلی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں سے پھر آخری پیغمبر آئے محمد الرسول اللہ. تو پہلے ساری علمی اور عملی سرداری حضرت اسحاق کی اولاد کے پاس تھی، پھر یہ منتقل ہو گئی حضرت اسماعیل کی اولاد کی طرف، اور یہی ان کے اندر حسد اور کینہ تھا کہ یہ سیادت، یہ سرداری، یہ مذہبی سرداری ادھر سے شفٹ ہو کے ادھر کیوں چلی گئی؟ حالانکہ دونوں بیٹے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ہونا تو یہ چاہیے تھا، گھر کی بات ہے بھائی، ایک ہی خاندان کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے اندر جلد تھی. تو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رہائش تھی شام میں، اور ان کا مرکز تھا عبادت کا بیت المقدس، اور حجاز میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی رہائش ہوئی اور ان کا مرکز بنا عبادت کا بعد میں کون سا؟ بیت اللہ. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں بیت المقدس ہی کی طرف عبادت کرتے رہے، مدینہ میں بھی آئے 16-17 مہینے آپ بیت اللہ ہی کی طرف، بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے لگے، اللہ کا حکم آ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مرکزیت حاصل ہے، ایک خاص مقام حاصل ہے، کہ سارے انبیاء آپ کے اولاد سے آئے، کچھ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے، کچھ ابراہیم اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو اسی کا تذکرہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی ہے، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی تھی، کہ سارے پیغمبر تمہارے یہاں آ رہے ہیں، آسمانی کتابیں تمہارے یہاں آئی ہیں، تمہیں یہ عزت اور فضیلت بخشی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی قسم کی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش کا فائدہ دے گی، نہ اسے کوئی مدد پہنچے گی. اس کی میں نے تفصیل عرض کر دی تھی پہلی آیت میں. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. اب دوسرا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری اولاد کا تذکرہ، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور پھر حجاز کا تذکرہ، اور پھر بیت اللہ کا تذکرہ، اور پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا تذکرہ، اور پھر جو سیادت سرداری علمی لحاظ سے عملی لحاظ سے اسحاق کی اولاد سے منتقل ہوئی حضرت اسماعیل کے اولاد کی طرف، اس کی وجہ کیا بنی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بنی، اس کی تفصیل یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. انہوں نے وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، مجاہدے، ریاضتیں، مشقتیں، قربانیاں، اس سے آدمی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا. دنیا میں جس نے کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا نا، تو وہ برگر کھا کے یا اے سی میں رہ کر اس نے نہیں کیا، اس نے بڑی محنت اور مشقت کی زندگی گزاری ہوتی ہے اور بڑی محنت کی ہوتی ہے. جب اس نے دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، اس سے آدمی کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے ایک بڑا منصب لینا تھا، تو پہلے ان کی زندگی میں مجاہدے آئے، ریاضتیں آئیں، مشقتیں آئیں، امتحانات آئے، اس سے ان کی صلاحیتوں میں اور نکھار آیا. اور ساتھ اللہ نے کہا، ایک لفظ استعمال کیا اللہ نے، کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والا. تو یہ ساری ازمائشیں تربیت کے لیے آئی ہیں، کوئی مصیبت نہیں تھی، کوئی عذاب نہیں تھا، تربیت کے لیے آئی ہیں. رب اسے کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا ہو، وہ رب بھی تربیت کرنے والا. اور اس رب کی طرف سے یہ آزمائشیں آئی ہیں تو تربیت ہو رہی ہے. ایمان والا بھی بس اوقات آزمائش کی گھاٹیوں سے گزرتا ہے، اور ان آزمائش کی گھاٹیوں میں اگر وہ صبر شکر کرنے لگ جائے نا، سبحان اللہ، وہ نکھر کے سامنے آتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، بھٹی کے اندر سونا ڈالا جاتا ہے اور بھٹی کے اندر نکھار آتا ہے، پھر سونے کے اندر اس کا جتنا کچرا ہوتا ہے ایک طرف ہو جاتا ہے اور سونا چمک کے آتا ہے. ایسی ایمان والا بس اوقات اس قسم کے ازمائش کی بھٹیوں سے گزرتا ہے اور وہ خالص بن کے پھر نکلتا ہے، خالص بن کے نکلتا ہے، نکھار آتا ہے. لیکن تو ازمائش سے آدمی کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، نکھار بڑھتا ہے، تربیت ہے یہ. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی، یعنی امتحان میں، آزمائش میں پورے اترے. یعنی ایک بڑی آزمائش کیا تھی؟ ایک بڑی آزمائش تھی کہ جس گھر میں آنکھ کھلی اس گھر میں سارے مخالف، ملک مخالف، بادشاہ مخالف، رعایا مخالف، ماں باپ مخالف. کتنی بڑی آزمائش. اور پھر سالہ سال کوئی اولاد نہیں، سالہ سال کوئی اولاد نہیں. اور جب اولاد ہوئی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، انگلی سے پکڑنے کے چلنے، چھوٹے سے بچے، ابھی معصوم سے، ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اسے اس صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ جس کے کالے پہاڑ چٹیل پہاڑ آج بھی خوف زدہ کر دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں، جہاں کوئی سبزہ نام کی چیز نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، اور وہاں کی پوری آبادی، یہ بچہ اور اس کی ماں، بس. دور دور سے انسان نام کی چیز کوئی، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ انسان ہے، کہا چھوڑ کے آ جاؤ. اب آپ شام سے گئے تھے چھوڑنے کے لیے وہاں پر حجاز میں اپنے بچوں کو، اللہ کے حکم سے جب چھوڑ کے آنے لگے نا، تو اہلیہ پوچھنے لگی، یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تھیلے میں تھوڑی سی کھجوری تھی اور مشکیزہ تھا چمڑے کا، اس میں پانی تھا، تو کتنے تک کام آئے گا، کب تک کام آئے گا؟ ایک ماں اپنا دکھ برداشت کر سکتی ہے، بچے کو برتک تو نہیں برداشت کر سکتی نا، کب تک میرے سینے کا دودھ رہے گا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ پانی، یہ کھجور کب تک؟ کیا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش. پھر پوچھا کیوں، پھر خاموش. پھر سوال کیا اس خاتون نے، حضرت حاجرہ نے، اللہ امرک، کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ہلایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو وہ خاتون کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی، اذ اللہ یضیونی، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان، کہنا آسان ہے، ایسی وادی میں جہاں انسان کی کھانے کی پینے کی پانی کی بوند کا نام و نشان نہیں، چھوڑ کے آ رہے ہیں پہاڑوں کے درمیان کالے سیاہ پہاڑ، اس کی ایک مثال جیسے ہمارے یہاں بلوچستان کے اندر آپ خشک پہاڑ دیکھے ہوں گے، ایسی پہاڑ ہیں وہ سارے، اب کہیں دور دور سے مٹی لے کر کہیں سبزہ ہو گیا، ورنہ تو سبزہ نام کی چیز ہی نہیں ہے وہاں پر، وہاں چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن اس خاتون کو اللہ کی پہچان تھی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ہم بہت جلدی گھبرا جاتے، ہم بہت جلدی بے صبرے ہو جاتے، ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، ہم بہت جلدی حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، ہم بہت جلدی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس خاتون خوش نصیب کو اللہ کی معرفت نصیب، کہ اللہ بھی کچھ طاقت رکھتا ہے، اسے اس کی معرفت تھی. کہنے لگے اذن لا یضیعنی، پھر وہ اللہ میں ضائع نہیں کرے. اب وہی ہوا جو ہونا تھا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، بچہ رو رہا ہے چیخ رہا ہے. اب یہ خاتون دوڑتی ہے، صفا پہاڑے کے اوپر چڑھتی ہے، دیکھتی کہیں سے کوئی دور سے کوئی قافلہ جا رہا ہو جس کے پاس مشکیزے میں پانی ہو، کوئی نظر نہیں آتا. پھر اس پہاڑی سے دوڑتی ہے اور دوڑتی ہوئی آگے دوسرے پہاڑ پہ جاتی ہے جس کا نام مروہ ہے. وہاں دیکھتی شاید دور سے وہاں سے کوئی نظر آ جائے، وہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا. پھر صفا کی طرف دوڑتی ہے، پھر مروہ کی طرف دوڑتی ہے، پھر سب سات چکر لگاتی ہے. آدھا چکر لگا کے دکھائے کوئی طرح، ایک ہی چکر سے کانپنے لگ جاتا ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سات چکر لگے. لیکن ظاہر ہے بیتابی کی حالت میں بچے کو بھی دیکھنا ہے، اس کی پیاس بھی دیکھنی ہے، قافلہ بھی دیکھنا ہے، بیتاب ہو کے دوڑ رہی ہے. اور اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ حاجی سے کہا، عمرہ کرنے والے سے کہا، نہ عمرہ قبول ہوگا نہ حج قبول ہوگا جب تک کہ حاجرہ کی سنت پہ عمل نہیں کرو گے. یہاں دوڑنا ہوگا، یہاں چکر لگانے ہوں گے. اب جب آخری بار صفا کی طرف مروہ کی طرف گئی تو کچھ آواز دیکھا کہ کچھ حرکت ہے بچے کے پاس. ارے پہاڑی بھی اس لیے چڑھتی تھی کہ بچہ بھی نظر میں رہے، قافلہ بھی نظر آ جائے. دیکھا وہاں کچھ حرکت سی ہے، کچھ حرکت سی نظر آ رہی ہے. جبرائیل امین آئے تھے اور وہ اپنے پروں سے پانی نکال رہے تھے، کچھ حرکت سی نظر آئی اور پانی نکلا تو پرندے بھی آنے شروع ہو گئے. تو وہاں سے پھر وہاں آئی اور پانی بہ رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، کہ نہیں زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا رک جا. اس کا نام بھی زم زم پڑ گیا. اور اللہ نے اپنی قدرت سے پانی نکالا، اور ایسا نکالا کہ ساری دنیا لے کے جا رہی ہے، کہیں کمی نہیں آ رہی. اللہ اللہ ہے. اس عورت کے اس یقین اور ایمان اور اعتماد کی برکت یہ کہ ساری دنیا اس پانی سے سراب ہو رہی ہے. تو اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے، یوں زندگی کا سامان پیدا کرتا ہے، یوں زندگی کا سامان پیدا کرتا ہے. تو یہ امتحان تھا، چھوڑ کے آ گئے، کتنا بڑا امتحان ہے، کیسی آزمائش ہے. اور اتنا بھی بس نہیں، اب بچہ بڑا ہو گیا، ابا کے پاس چلا گیا، ساتھ رہنے لگ گئے، انگلی پکڑ کے چلنے لگا اور چلنے قابل ہو گیا. اب ظاہری بات ہے یہ عمر ایسی ہوتی ہے بچے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، گود میں چکر چھلانگ لگا رہا ہے، باغ کے کندھے پہ چھلانگ لگا رہا ہے، کندھے پہ چڑھ رہا ہے. یہ اس کی خاص عمر ہوتی ہے محبت کی، پیار کی. اب جب انگلی پکڑ کے چلنے قابل ہو، اللہ نے فرمایا اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو. کیا آزمائش کا امتحان ہے. لیکن مڑ کے نہیں دیکھا، پوچھا نہیں، اللہ اس میں کیا لوجک ہے، اس کی پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیوں 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 یہ کیوں. دنیا کے کسی مہذب سلطنت میں نہیں ہے، دنیا کے کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے. کیوں کیوں، فائدہ کیا ہوگا اس کا، فائدہ کیا ہوگا اس کا، نفع کیا ہوگا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہے اور آج مسلمان کو دمبے پہ چھری چلانا سمجھ میں نہیں آتی. بولے کیوں، اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اتنا پیسہ خون کے گندی نالیوں میں خون جا رہا ہے، اس سے کچھ یوں کر لیتے یوں کر لیتے یوں کر لیتے، اس کو بہت سارے فوائد سمجھ میں آ جاتے ہیں. اس کو گائیں گے قربانی سمجھ میں نہیں آ رہی، بکری کی قربانی سمجھ میں آ رہی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بیٹھی قربانی سمجھ میں آ گئی تھی. یہ فرق ہے، وہ اللہ کی عظمت رکھتے تھے تو اس کے حکم کی بھی بڑی عظمت تھی. آج دل اللہ کی عظمت سے خالی ہو گئے تو اللہ کا حکم بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور سوال ہوتا ہے کیوں بھائی, اگر یوں کر لیتے تو ایسا ہوتا؟ جب عظمت نکلتی ہے نا تو باپ کی بات ماننا مشکل ہو جاتی ہے, جب عظمت نکلتی ہے تو استاد کی بات ماننا مشکل ہو جاتی ہے, جب عظمت نکلتی ہے تو اللہ کی بات ماننا مشکل ہو جاتی ہے. جب عظمت احترام نکلتا ہے تو باپ کی بات نہیں مانتے, استاد کی نہیں مانتے, اور اللہ کے رسول کی عظمت محبت نکلتی ہے تو ان کی بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے, پھر کیڑے نکالتے ہیں. تو یہ ازمائش ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر, دیکھیے یا ذرا یہ امتحان. لیکن اللہ ساتھ یہ بھی کرا رب, یہ ازمائشیں رب کی طرف سے, یہ تربیت کے لیے, ایک بڑے منصب کی تیاری کرنے کے لیے ہیں اور اس پر لانے کے لیے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی. قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اللہ نے فرمایا قال ومن ذریتی, فرمایا میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین, یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم آپ کو نبوت کا تاج پہنا رہے ہیں, اور ایسی نبوت جس نبوت کو سب مانیں گے, ٹھیک ہے, یہودی بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی اپنا امام مانتے ہیں. عیسائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں, محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی امام مانتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کے آپ امام بنے. تو آپ نے فوراً کہا میری اولاد میں سے کوئی اور بھی, میری اولاد کو بھی یہ عہدہ ملے گا؟ فرمایا ہاں, آپ کے اولاد میں دو قسم کے لوگ ہوں گے, ایک ہوں گے فرما بردار اور ایک ہوں گے نافرمان, ایک ہوں گے ظالم اور ایک ہوں گے اللہ کے اطاعت شعار. تو جو ظالموں کو ہوگا نا تو یہ روحانی منصب ان کو نہیں مل سکتا, یہ منصب ان کو نہیں مل سکتا, یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو فرما بردار لوگوں کو ملے. اس کا ذکر فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین, یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور سراپا امن. بیت اللہ کو اللہ نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی امن کا مقام بنایا تھا, جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی بیت اللہ کے جو حرم کی جگہ تھی وہاں کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا, بلکہ کوئی قاتل وہاں پہنچ جاتا تو وہ محفوظ ہو جاتا تھا. اللہ نے دلوں میں ایسی اس کی عظمت بٹھا دی تھی کہ یہاں قتل نہیں کر سکتے, یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, امن کی جگہ بنا دی تھی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں بھی اس کی آئی ہوتی ہیں, شیشے کے ایک جگہ پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں طواف کے شکرانے کے طور پہ, مقام ابراہیم. یہ پتھر کیا ہے؟ یہ پتھر بھی ایک معجزہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس کے اوپر پاؤں رکھتے تھے, اور اللہ رب العزت نے اسے اتنا نرم بنا دیا تھا کہ جب آپ کو اوپر جانے کی ضرورت پڑتی تو یہ اوپر ہو جاتا تھا, اور جب آپ کو نیچے جانے کی ضرورت ہوتی تو یہ نیچے ہو جاتا, اس سیڑھی کام کرتا تھا. اور اس کی نرمی کا آپ اندازہ لگا لیں, اگر آپ قریب سے دیکھیں گے نا تو آپ کے اس میں پاؤں کے نشان ایسے ہیں جیسے کیچڑ کے اندر نشان ہوتے ہیں, جیسے آدمی کیچڑ میں پاؤں رکھتا ہے تو پورے پاؤں کا نشان بن جاتا ہے نا, ایسے ہی اس پتھر کے اوپر آپ کے پورے پاؤں کا نشان موجود ہے. اللہ نے اس پتھر کو اتنا نرم کر دیا تھا, جب اوپر کی ضرورت پڑتی تو یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا, جب نیچے کی ضرورت پڑتی یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا, اور بالکل وہ نرم اتنا کہ آپ اس کے پاؤں آپ کے اس کے اندر نشانات پورے موجود ہیں. اور یہ اس دور کی یہ نشانی ہے اور آج تک یہ محفوظ چلی آ رہی ہے, یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے. مقام ابراہیم پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے. تو فرمایا وہاں نماز پڑھنے کی بات ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، وعدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں، رکوع اور سجدہ بجا لائیں، ہمیشہ اس کو روحانی طور پر بھی صاف رکھو، وہاں بت پرستی نہ ہو، وہاں شرک نہ ہو، اور ظاہری طور پر بھی اسے اس کی نظافت کا اور اس کا صفائی کا اہتمام کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا جب اللہ نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو منصب دیں گے امامت کا، فرمایا میری اولاد کو بھی، تو وہاں اللہ نے فرمایا ظالموں کو نہیں ملے گا، تو وہ خیال ذہن میں تھا۔ تو یہاں جب آپ رزق کی دعا کی تو فرمایا اے اللہ صرف ایمان والوں کو رزق دینا، اللہ نے فرمایا نہیں، رزق سب کو دوں گا، ظالم کو بھی دوں گا، کافر کو بھی دوں گا۔ اس شہر میں اگر کوئی کافر بھی آئے گا رزق اس کو بھی دوں گا، جو ظالم ہوگا اس کو بھی دوں گا، جو مشرک ہوگا منافق ہوگا اس کو بھی دوں گا، رزق سب کو دوں گا۔ ہاں وہ جو عہدہ اور منصب ہے روحانی طور پہ وہ صرف اللہ کے فرما برداروں کے لیے۔ تو چونکہ وہ خیال میں تھا تو یہاں دعا میں تھوڑا سا آپ نے محدود دعا کر دی کہ اللہ صرف ایمان والوں کو رزق دے، فرمانے رزق سب کو ملے گا۔ اس کا ذکر ہے، دیکھیے ذرا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائی، صرف ایمان والوں کو ہاں رزق عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا من آمن من باللہ والیوم قال ومن کفر فامتعوا قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، اللہ رب العزت نے کہا جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا۔ اس شہر میں اگر کوئی کافر رہتا ہے، کوئی ظالم رہتا ہے، کوئی منافق رہتا ہے، کوئی بے دین رہتا ہے، کوئی لا دین رہتا ہے، اسے بھی دوں گا رزق، اسے بھی دوں گا کچھ عرصے کے لیے۔ فومتی و قلیلن تم ازدر رہو الادا بن نار، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کے لے جاؤں گا اور بدترین ٹھکانا، رزق سب کے لیے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی خوشحالی سب کے لیے، دنیا کی نعمتیں سب کے لیے، پھر تو امتحان نہیں رہے گا نا۔ اگر مجرم کو یہاں سزا فوراً ایسی مل جائے کہ سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں تو پھر امتحان کیسے رہے گا، پیپر تو آؤٹ ہو گیا، نتیجہ فوراً سامنے آ گیا، یہ تو پوری زندگی امتحان ہے۔ بس اوقات مجرم زیادہ خوشحال ہوتا ہے، نافرمان خود اور زیادہ عیش عشرت میں ہوتا ہے، بلکہ جتنا مجرم بنتا ہے اللہ اتنی اسی اس کے سے ڈھیلی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، اور اس وقت کو تصور کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، باپ بیٹے دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام شام میں ٹھہرے تھے اور ان کی عبادت کا مرکز کون سا تھا؟ بیت اللہ تھا، ان کی اولاد وہاں پھیلی۔ حجاز کے اندر آپ کا دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کی اولاد یہاں سے پھیلی، ان کے لیے عبادت کا مرکز بیت اللہ بنا، اور اس کی تعمیر بھی ان کی اولاد نے کی، اسحاق کی اولاد نے، ابراہیم کے مطلب اولاد سے ہی ہے، اور یہاں بھی تعمیر باپ بیٹے نے کی، تو بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اس وقت کو تصور کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بنیادیں تو پہلے سے آدم کے زمانے کی تھی، لیکن وہ ساری نوح کے زمانے سے مٹ گئی تھی، انہی بنیادوں پر دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، انہی بنیادوں پر پھر اٹھایا جا رہا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، دونوں یہ کہتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا۔ بیت اللہ تو ہم بنا رہے ہیں لیکن اللہ قبول فرما لے. کیا مطلب؟ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبوبیت پیدا فرما دے, اس کی محبت پیدا فرما دے, ٹھیک ہے نا. اور آج دیکھیں دنیا میں اللہ نے بیت اللہ کی کیسی محبت رکھی ہے. کالا سا پردہ ہوتا ہے, پتھر بھی کالے سے ہیں, لیکن ایک ایسا بیت اللہ ہی ایسا ہے کہ جس سے دیکھنے سے دل نہیں بھرتا. حالانکہ اس کے دائیں بائیں کتنی خوبصورت عمارتیں ہیں, لیکن کتنی مرتبہ دیکھو گے پھر دیکھنے کا دل ہی نہیں کرے گا. لیکن یہ بیت اللہ ایسا ہے سبحان اللہ جس سے دل ہی نہیں بھرتا, جس سے دل نہیں بھرتا, اور ایسا لگتا ہے اس کے اندر ایک مقناطیسیت رکھی ہوئی ہے. جو جتنا اس کو عظمت اور محبت سے دیکھتا ہے نا, اتنا ہی اس کو اور کھینچتا ہے, اس کے دل کے اندر اس کی اور کشش بڑھتی ہے. عجیب چیز اللہ نے, اللہ کے انوارات ہیں, تجلیات ہیں, اور عجیب قبولیت ملی اس گھر کو. اتنا عظیم کام لیا اللہ نے باپ بیٹے سے, لیکن کیا آیا؟ اے اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ قبول فرما لے. تو میرے عزیزو, اللہ بڑی سے بڑی نیکی کی توفیق آپ کو دے نا, پھر بھی اللہ سے خیرات مانگ کرو. کس چیز کی؟ قبولیت کی. اللہ اس نیکی کو قبول بھی فرما لے. یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. کتنی بڑی سے بڑی نیکی کی توفیق مل جائے اور تمہاری زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا کام تمہاری زندگی سے ہو جائے, ٹھیک ہے, اللہ سے اللہ قبول کر لے بس, تاکہ میں نہ آئے, میں نے کیا, ٹھیک ہے, تاکہ نظر اپنی طرف نہ جائے کہ میرا کوئی کمال ہے, میری کوئی خوبی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ نظر اللہ کی طرف رہے, اللہ تو قبول فرما لے بس, ٹھیک ہے. تو یہ پیغمبر کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے. اتنا عظیم الشان کام کیا ہے, لیکن کہہ رہا ربنا تقبل منا, اللہ قبول فرما لے. آگے لفظ بھی بڑے استعمال کیے, سمیع العلیم. اللہ آپ ہماری دعا تو سن رہے ہیں, آپ علیم بھی ہیں, ہمارے دل کی نیت بھی جانتے ہیں کہ یہ خالص آپ کی رضا کے لیے ہم نے کیا, ہماری نیت ٹھیک ہے. آپ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اور ہماری فریاد بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اسے قبولیت سے نواز دے, انک انت سمیع العلیم. تو یہ پیغمبر کی دعا ہمیں سبق دے رہی ہے کہ تمہیں اللہ کی بڑی سے بڑی نیکی کی توفیق مل جائے اور تمہاری ذات سے کوئی بڑا سے بڑا خیر کا کام ہو جائے, تو اللہ سے قبولیت ضرور مانگ کرو کہ اللہ قبول فرما دے. ورنہ اللہ قبول نہ فرمائے, کام کی شکلیں کتنی بڑی نہ بن جائیں, اس کا نفع کوئی نہیں ہوگا آخرت کی لحاظ سے. دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی, لیکن اللہ کیا کوئی نفع نہیں ہوگا. تو قبولیت اللہ سے مانگنی چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. اب اولاد آد اسماعیل سے ایک امت شروع ہو رہی ہے نا, اور اس امت کی ابتدا کیسی ہوئی, جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں, اس کی ابتدا کیسی ہوئی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہوئی. تو ہمارا وجود حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. ہم حضرت ابراہیم کے دعاؤں کے مرہون منت ہیں. آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. آپ کی دعا ہے, دعا بھی آپ کی ہمارے لیے تھی, اور ساتھ ساتھ کہا تھا اے اللہ ان میں ایک پیغمبر بھی پیدا فرما دے, ایک رسول بھی پیدا فرما دے جو اس گھر کو آباد بھی رکھے. دیکھیے ذرا, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے ہمارے پروردگار, ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے, اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری فرما بردار. امت مسلمہ کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی فرما بردار امت ہوتی. مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ تو ہم نے آج نکال دیا کہ مسلمان بھی اور فرما بردار بھی نہ ہو. یہ تو آج ہمارے یہاں ایسا ہے. ورنہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. مسلمان ہوتا ہی وہ جو فرما بردار ہوتا ہے. امت مسلمہ ہوتی ہے وہی جو اللہ کی فرما بردار دیں گے. تو آج ہمارے زمانے کے اندر ایک نئی حیرت انگیز چیز ہے نا, کہ مسلمان بھی اور فرما بردار نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ حیران کن شکل ہے دنیا میں اس وقت. امت مسلمہ میں بھی ہے اور اللہ کی فرما بردار بھی نہیں ہے. ورنہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا تعارف یہ کرایا کہ اللہ ایسی امت پیدا فرما دے جو مسلمان کہلوائے اور جو آپ کی فرما بردار ہو, ٹھیک ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے پروردگار, ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری فرما بردار ہو. اچھا, ہمیشہ دعا کرنے کا ایک ادب ہے, یاد رکھیے. اس دعا سے ہمیں ایک اور سبق مل رہا ہے. دعا کرنے کا ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو, پھر اپنے ابا ماں کے لیے کرو, پھر بے شک اپنے اساتذہ کے لیے کرو, پھر بے شک دوسرے مسلمانوں کے لیے کرو, لیکن سب سے پہلے اپنے لیے کرو. کیوں؟ تاکہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پہلے ذکر کرو کہ اللہ میں زیادہ محتاج ہوں. یہ نہیں کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اوروں کو دے دو. تو دعا کرنے کا ادب یہی ہے, اللہم اغفر لی, اللہ میری بخشش فرما دے, وغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ساری امت کی بخشش فرما دے, اللہم اغفر لی, اللہ میری بخشش فرما دے, ولی والدیہ, میرے والدین کی بخشش فرما دے, اللہم اغفر لی, اللہ میری بخشش فرما دے, ولی المؤمنین, تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے. تو دعا کا ادب یہی ہے کہ پہلے اپنی لیے مانگو تاکہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی ذکر کرو, یہ اللہ کو پسند ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا کی کہ اے اللہ پہلے ہمیں مکمل طور پہ فرما بردار بنا دے اور پھر ہماری اولاد سے اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا فرما جو تیری تابعدار ہو, وارنا مناسکنا وتب علینا, اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا, وتب علینا, اور ہماری توبہ قبول فرما لے. سبحان اللہ, کون سے گناہ کر لیے بھائی کہ توبہ قبول فرما لے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہوتا ہے, گناہ نہیں بھی کرتے تب بھی اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں. اچھا, ہم سمجھتے ہیں بس اوقات اپنی نادانی میں معافی تو وہ مانگے جو گناہگار ہو, ایسا نہیں ہے. معافیاں تو وہ مانگتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے, پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن آپ فرما رہے ہیں میں تو 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں. معافی میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی ندامت, اپنی عاجزی, اپنی شرمندگی, اپنی کوتاہی, ہاں, اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو معافیاں مانگنی چاہیے, معافیاں مانگتے, بلکہ ہم تو, ہم جیسے لوگ تو ایسے ہیں کہ معافی مانگتے مانگتی چلی جائے تو یہی کامیابی ہماری, مطلب نیکیاں ہماری کیا ہیں. ہم تو معافیاں مانگتے ہی چلے جائیں تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو معافی مانگنے کی عادت بنایا کریں, اللہ سے معافی مانگے. وہ گناہ نہیں کرتے تھے, معافیاں مانگتے تھے. ہم گناہ کرتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے, عجیب سی بات ہے. وتب علینا, تو کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی, اتنی بڑھیا نیکی ہو رہی, اور دعا کیا کر رہا ہے؟ وتب علینا, اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے والا اور بڑی رحمت کا مالک ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا, منہم جو انہی میں سے ہو, جو انہی میں سے ہو, امت مسلمہ میں سے ہو, انسانوں میں سے ہو, بشر میں سے ہو, فرشتوں میں سے نہ ہو, ٹھیک ہے نا, انہی میں سے ہو. کیا کام کرے گا وہ پیغمبر؟ یتلو علیہم آیاتک, ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم, اور ان کو پاکیزہ بنائے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تیری اور تیری صرف ذات وہ ہے جس کا اقتدار کامل ہے, جس کی حکمت بھی کامل ہے. اچھا, اللہ کا نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہہ رہے اللہ رسول بھیج دے, اور اس رسول کے کام کیا بتا رہے؟ وہ قرآن پڑھائے, وہ حدیث پڑھائے, وہ قرآن کی تفسیر پڑھائے, وہ تزکیہ کرے. تزکیہ کہتے ہیں عمل پہ لے کے آئے, عمل پہ لے کے آئے, دل کو اتنا صاف کر دے کہ آدمی عمل پہ کھڑا ہو جائے. یہ کام ہے, یہ پیغمبر کے کام ہیں. اور بتائیے, آج اگر کوئی یہ کام کر رہا ہو تو مسلمانوں کے یہاں اس کی کتنی عزت ہے, یہ منصب کتنے اعزاز کی بات ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کتنی اعزاز کی بات ہے. لوگ بسا اوقات مدرسے کی خدمت کرتے ہیں, اور آخری بات بتا رہا ہوں, بڑی اہم بات, تو رواں کی خدمت کرتے ہیں. مدرسوں میں جو بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, حفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. لیکن وہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بیچارے ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کی خدمت کر لو. تو اس نیت سے اگر صحیح نیت کرے گا تو ثواب مل جائے گا, لیکن ساری زندگی اس کی اولاد اس اعزاز سے محروم رہے گی. اس لیے کہ جب آدمی اسپتال کے وارڈ میں جاتا ہے اور وہاں بیمار ہوتے ہیں تو آدمی ان پہ کیا کہتا ہے, بیچارے بیمار ہیں, مسکین ہیں, غریب ہیں, تو ان کی مدد کر دیتا ہے. لیکن چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی بیمار ہو جائے وارڈ میں آ جائے, چاہتا ہے کہ میں بھی اس وارڈ میں آ جاؤں. تو اگر مدرسے والوں کی بھی خدمت اس لحاظ سے کر رہا ہے, حافظ قرآن کی, دین پڑھنے والوں کی, قرآن پڑھنے والوں کی, بیچارے ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کی مدد کر لو, ان کو بکرا دے دو, ان کو گائیں دے دو, ان کے کپڑے دے دو, ان کو زکات دے دو, اگر اس طریقے سے خدمت کرے گا تو ساری زندگی اس کے بیٹا یہ اعزاز حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ بیچارہ سمجھ رہا, جیسے وہ بیچارہ بیمار کو سمجھ رہا تھا, کہاں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی اس وارڈ میں داخل ہو جائے. تو جیسے اس وارڈ کے غریب کی خدمت کر کے اسے صحیح نیت پہ ثواب تو مل جائے گا, ادھر بھی ثواب مل جائے گا. اور ایک اور نظر ہے, میں ان کی خدمت کر رہا ہوں, اس کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں تلے پر پھیلاتے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں, یہ روئے زمین کے وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عزت بخشی ہے, اور ان کے سینوں میں اللہ کا علم ہے اور قرآن کی دولت ان کی سینوں کے اندر ہے. اگر اس نظر سے کوئی ان کی خدمت کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس کی اولاد یا اس کی اولادوں کی اولاد اس عظیم سعادت کے لیے ضرور قبول ہو جائے گی. یہ فرق ہے, یہ فرق ٹھیک ہے نا. ایک تو وارڈ کے مسکینوں کی طرح ہم دیکھ کے ان کی خدمت کریں, اور ایک یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت بخشی, کہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو پیغمبر کیا کرتے تھے, یہ وہ کام کر رہا ہے جو رسول کیا کرتے تھے, یہ وہ کام کیا کر رہے ہیں جو روئے زمین کے سب سے بڑی شخصیات کیا کرتی تھی. اس نظر سے دیکھو گے اور اس نظر سے ان سے پیار کرو گے اور اس نظر سے ان سے محبت کرو گے اور اس نظر سے ان کی مدد کرو گے تو امید ہے آپ کی اولاد یا آپ کی اولادوں کی اولاد اس راستے کے لیے ضرور قبول ہو جائے گی. لیکن چونکہ اب اس منصب کی عزت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں چاہیں گے ہماری اولاد قبول ہو؟ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہماری اولاد قبول ہو, ٹھیک ہے. تو عزت اور ذلت کے معیار ہی بدل گئے بھائی, کھوٹا کھڑا ہو گیا اور کھڑا کھوٹا ہو گیا ہے, بالکل ہی بدلی, کہانیاں الٹی ہو گئی ہیں. چلو قرآن پڑھ رہا نظر تو آ رہا ہے نا بھائی, پیغمبر کیا کیا کرتے تھے, قرآن پڑھایا کرتے تھے, قرآن سکھایا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, حدیث پڑھایا کرتے تھے اور لوگوں کو عمل کی طرف لے کے آیا کرتے تھے. یہ پیغمبروں کے کام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے. اور آپ کی شان کیا تھی, اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے. جیسے آپ کی ہستی بہت بڑی ہے, ایسی جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں وہ ذمہ داریاں بھی دنیا کے تمام مشغلوں سے بڑی ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ شخصیت بڑی کیا کر دے اور ان کے مشغلے حقیر ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا, اور ان کے کام اللہ ان کو حقیر کام سپورٹ کر دے, ایسا نہیں ہوتا. جیسے آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے, تو جو آپ کے مشغلہ تھا, جو آپ کی مصروفیت تھی, جو آپ کے کام تھے, وہ دنیا کے تمام مشغلوں سے سب سے بڑھیا کام ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کرے یہ ذہنیت بھی ہماری صحت مند رہے اور یہ سوچ اور فکر کے اندر بھی ہمیشہ سلامتی رہے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. Thank you.